بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. اس روایت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من الكبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال: نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، یسب ابا الرجل فیسب ابا، ایک شخص جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. ویسب امہ فیسب امہ،
اسی طرح جو شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ جواب میں اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے، گویا وہ اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب.
یہ حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سعد بن سہم بن عمرو بن حصیص بن کعب بن لؤی بن غالب. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو محمد ہے اور بعض نے ابو عبد الرحمن بھی نقل کی ہے، اور تیسری کنیت ابو نصیر. یہ صحابی مکہ میں پیدا ہوئے اور یہ اپنے باپ سے صرف 12 سال چھوٹے تھے، یعنی ان کے والد کی شادی 11 سال کی عمر میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. 43 ہجری میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدا ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مصر میں فوت ہوئے ہیں جبکہ 65 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 700 حدیثیں اس صحابی سے ہم تک پہنچی ہیں، جن میں سے 7 ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور 8 ایسی حدیثیں ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں، اور 20 حدیثیں جو صرف صحیح مسلم میں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. صحابة کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم میں سے کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جن کو مجھ سے زیادہ حدیثیں آتی ہوں سوائے عبداللہ ابن عمر کے. یہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالی نے اس قدر ان کے اندر آخرت کی محبت رکھی تھی اور دنیا سے اس قدر ان کو مستغنی کیا تھا, وہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَكُونَ عَاشِرَ عَشْرَ مَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ عَاشِرَ عَشْرَ أَغْنِيَاءَ فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ. اگر قیامت کے دن میرا مالک مجھے مسکینوں کی صف میں اٹھائے اور دسواں مسکین میں ہوں تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ قیامت کے دن غنی لوگوں کی صف میں مجھے کھڑا کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ مساکین کو اللہ عزوجلال قیامت کے دن اغنیا سے پہلے جنت بھیجوائیں گے. فَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جن کے پاس دنیا میں کثرت ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کی وجہ سے یہی قلت کا شکار ہو جائیں گے. تہجد, روزہ اور قرآن مجید کے ساتھ اس قدر ان کا لگاؤ تھا. عطا کہتے ہیں كنت اصنع الكحل لعبد الله بن عمر وكان يطفئ السراج بالليل ثم يبكي حتى رسعت عيناه. رات کو تہجد میں رو رو کر ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں. عطا کہتے ہیں میں ان کے لیے سرما بنایا کرتا کہ شاید یہ لگانے سے ان کی آنکھیں درست ہو جائیں. وَكَانَ يُطْفِئُ السِّرَاجَ, اور ان کا معمول ہی یہ تھا دن کو روزہ رکھنا اور رات کو اللہ عزوجلال کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اور ساری رات روتے رہنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقال یا عبد اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے اے عبد اللہ الم اخبر انک تکلفت قیام اللیل وصیام النہار, مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ یہ آپ صبح روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں, میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ آپ کا تکلف اور مشقت ختم ہو جائے. قلت انی لافعل, میں یہ مشقت تو اختیار کرتا ہوں. قال ان من حسبك ان تصوم منكم ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام, تم مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو, جب تم تین روزے رکھو گے فالحسنه بعشر امثالها, ایک نیکی اس کا اجر دس گنے ملتا ہے, تو تین روزے رکھو گے گویا کہ تم نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابی نے جواب دیا انی اجد قوہ, نہیں میں اور رکھنا چاہتا ہوں. وانی احب ان تزیدنی, آپ مجھے اجازت دے کہ میں تین کی بجائے زیادہ روزے رکھوں. قال فخمسۃ ایام, پانچ دن روزہ رکھ لیا کرو. قلت انی اجد قوہ, اللہ کے پیغمبر میں اس سے بھی زیادہ قوت رکھتا ہوں. قال سبعۃ ایام, سات دن روزہ رکھ لو. فَجَعْلَ يَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ النِّصْفُ, وہ اجازت طلب کرتے رہے, اللہ کے رسول اجازت دیتے رہے یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ پندرہ دن روزہ رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم داود علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھو. صم یوماً وافطر یوماً, ایک دن آپ روزہ رکھا کرے اور ایک دن آپ افطار کیا کرے. اور ساتھ یہ فرمایا ان لاہلک علیک حقا, تمہارے اہل و عیال کا بھی تجھ پہ حق ہے. وان لعبدک علیک حقا, تیرے غلام کا بھی تجھ پہ حق ہے. وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. فَكَانَ بَعْدَمَا كَبِرْ وَأَسَنْ يَقُولْ. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بوڑے ہو گئے اور جب ان کی وہ قوت نہ رہی جو جوانی میں انسان کے پاس ہوتی ہے، تو پھر یہ کہا کرتے تھے، أَلَا كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ وَمَالِ. میں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کیا ہوتا تو یہ میرے اہل و عیال اور میرے مال و دولت سے مجھے زیادہ پیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت بیان کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کی اسلام کے اندر بہت عظمت ہے. والدین کو ڈائریکٹ کوئی تکلیف دینا یا ان کی تکلیف کا سبب بننا دونوں ہی ناجائز ہے. اگر کوئی انسان اپنے والدین کو خود گالی دیتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا برائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں کہ لوگ آپ کے والدین کو برا کہیں، آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ آپ کے والدین کے بارے میں زبان کھولیں. تو ہر وہ طریقہ جس سے والدین کی اہانت ہو، انہیں تکلیف پہنچے، ان کی ذلت کا باعث اولاد بنے، ہر اس طریقے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے کس قدر یہ عظیم ہے کہ جس طرح آپ خود گالی دینا آپ کے لیے کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کہتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے وعید سنا دی کہ اس کا یہ عذاب ہے، وہ بھی کچھ دیر کے بعد آپ سنیں گے. کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ عز و جلال فرما دے یا حدیث کہہ دے کہ یہ کرنے والا ملعون و لانتی ہے، اس کے لیے یہ اور یہ قیامت کے دن ہولناک اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اسلام کی عظمت دیکھیے کہ والدین کو گالی دینے کو بھی کبیرہ کہہ دیا. صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو گالی ملی ہے اور آپ سبب بنے ہیں تو گویا کہ آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے تعجب کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو ہی گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کے والد یا والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گالی کس نے دلوائی؟ اس کے اس عمل نے دلوائی. تو اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بننے والا انسان بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. یہاں تو گالی دلوانے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، تو جو خود گالیاں دیتے ہیں، اور ایسے ایسے قصص اور واقعات ہیں کہ خود اپنے ماں اور باپ کو مارتے بھی نظر آتے ہیں. اللہ عز و جلال ایسی اولاد کو ہدایت دے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس حدیث کی روشنی میں ہم چند باتوں کو زیر بحث لائیں گے. شتم الرجل والدی، یہ شتم اور سب کیا ہے؟ اور والدین کی نافرمانی جس کو عربی زبان میں عقوق کہتے ہیں، نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ اور نافرمانی اولاد کیوں کرتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اور نافرمانی کی ہلاکتیں کیا ہیں اگر اولاد ایسا کام کرتی ہے؟ اور آخر میں اس کا علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلے عربی زبان میں شتم، شتم الرجل والدی، شتم کا مطلب ہے بد زبانی کرنا، بیہودہ گوئی کرنا، بری باتیں اور گندی باتیں کرنا، یہ عربی زبان کی ڈکشنریاں بتاتی ہیں. فحش گوئی اور بد اخلاقی اختیار کرنا، سخت بات کہہ دینا. اور سیم یہی لفظ شتم کے معنی کے سب کے معنی بھی یہی ہے، سباب المسلم فسوق. آپ نے پڑھا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے. علامہ دسوقی کہتے ہیں، فسب اہانت و استخفاف، سب اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کی اہانت ہو، توہین ہو اور اس کو حقیر جانے. کل کلام قبیح, ہر بری اور نازیبا گفتگو کو گالی کہہ دیا جاتا ہے عربی زبان میں. مشافہت الغیر بما یکرہ, کسی بھی انسان کو ایسی بات کہہ دینا جو اسے ناپسند ہو, اس کو بھی عربی زبان میں گالی ہی کہتے ہیں. التکلم فی عرض الانسان بما یعیب, کسی انسان کی عزت کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ بول دینا جس کو وہ عیب سمجھتا ہے, یہ بھی عربی زبان میں گالی ہے. اللہ عز و جلال ایسی ہر گفتگو سے ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے گالی دینے سے منع فرما دیا. یہاں تک فرمایا لا تسب الشیطان, تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. اس سے بھی شیطان ہی خوش ہوگا, رحمان تو اس سے بھی خوش نہیں ہوگا. رحمان تو تمہاری زبانوں کی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, تمہاری زبان سے اچھے الفاظ نکلنے چاہیے, ایسے الفاظ جس کی نیکی اور اجر ثابت ہو جائے, ایسے الفاظ جو اللہ عز و جلال کو راضی کرتے ہیں. شتم الرجل والدی, والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ یہ نافرمانی میں آتا ہے. نافرمانی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عقوق, جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ عز و جلال نے تم پر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا. یہ عقوق کیا ہے, نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ عق یا عق جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد سلوکی کرنا, قطع تعلق کرنا, مخالفت کرنا, سرکشی کرنا, اور اسی طرح وہ جو خدمت کرنا واجب ہے اس کو ترک کر دینا, اور اسی طرح اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرنا. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ, جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نافرمانی کا مفہوم یہ ہے صدور ما یتأذى به الوالد من ولدی, اولاد سے کوئی ایسا کام, کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس سے والدین کو تکلیف پہنچے, اس کو نافرمانی کہا جائے گا. من قول او فعل, خواب و قول ہو یا کردار ہو. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فیما یأمران به من المباح والسوء الادب فی القول والفعل, والدین کے کسی جائز حکم میں مخالفت کرنا اور قول و فعل کے ساتھ بے ادبی کا مظاہرہ کرنا یہ نافرمانی ہے. ابن الصلاح بیان کرتے ہیں کل فعل یتأذى به الوالد او نحوه تأذیا ليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبه. اولاد میں سے جب بھی کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی ماں یا اپنے باپ کو کسی بھی طریقے سے تکلیف کا باعث بن جائیں تو یہ بیٹا اور بیٹی نافرمان قرار پائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بکاء الوالدین من العقوق, اگر بچے اور بچی کی کسی عادت کی وجہ سے والدین رونے لگ جاتے ہیں تو یہ اولاد نافرمان ہے. محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من مشى بين يدي ابيه فقد عق, اگر دن کے وقت باپ چل رہا ہے, بیٹا بھاگ کے آگے اس کے چلنا چاہتا ہے, گویا کہ اس نے نافرمانی کی. الا ان يمشي فيميط له الاذى عن طريقه, ہاں ایک شکل ہے کہ اگر اولاد اس لیے والد اور والدہ سے آگے چلی کہ کسی تکلیف کو دور کریں اور اس تکلیف کا سامنا والدین کو نہ کرنا پڑے تو پھر یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا. ومن دعا اباه باسمه او بکنیتی فقد عق, محمد بن محیریز فرماتے ہیں اگر کسی بیٹے یا بیٹی کو اتنا بھی ادب نہیں, وہ نام سے اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے تو یہ بھی نافرمان ہے. مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ومن شد النظر الى والديه, جو اپنے والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمان ہے. فلم يبرهما, اس نے بھی نافرمانی کی ہے, نیکی نہیں کی. ومن ادخل عليهما حزنا فقد عقهما. کسی بھی طریقے سے والدین کے غم کا وہ سبب بنا ہے تو یہ نافرمان ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور والدین کی نافرمانی اس کا مفہوم کیا ہے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، البر ان تبذل لهما ما ملکت، اللہ نے جو بھی تمہیں کچھ دیا ہے جب تم والدین کی رضا کے لیے اسے خرچ کرو تو سمجھ لو کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. اور صرف مال ہی نہیں خرچ کرنا، وَأَن تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ، جس بات کا حکم دیں اس کو بجا لانے کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے ہو. شرط یہ ہے کہ وہ حکم نافرمانی کا نہ ہو. وَالْعُقُوقِ، اور تیری نافرمانی یہ ہے، أَن تَهْجُرَهُمَا وَتُحْرِمَهُمَا، تو ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دے اور ان سے ملنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ تم والدین کے نافرمان بن چکے ہو. عمارۃ المعوری بیان کرتے ہیں، میں نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب یہ بات پوچھی کہ والدین کے ساتھ نیکی اور ان کی نافرمانی کا مفہوم کیا ہے، تو ان نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ والدین کی طرف دیکھنا خوشی سے، اسلام نے تو اس کی عظمت بیان کی ہے، چہ جائے کہ کوئی اس کو ملنا ہی پسند نہ کرے وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے. سلف صالحین میں سے ایک شخص، جب اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں، کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا. کہا نہیں، پھر بھی بتاؤ کہ میں نیک ہوں کہ نہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا میں دعا کرتا ہوں. کہا پھر تم نیک ہو؟ کہا یہ کیا مطلب؟ کہا حدیث کہتی ہے، او ولد صالح يدعو له، نیک بچہ دعا کرتا ہے، تو جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ نیک ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ نافرمان ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخالفتهما فی اغراضهما الجائز لهما، والدین کے جائز مقاصد میں ان کی مخالفت کرنا یہ بھی نافرمانی ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ عقوق اور نافرمانی والدین کی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ما تجدونہ فی کتاب اللہ عقوق الوالدین، عقوق سے مراد والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینا ہے. کہا کیسے؟ تو انہوں نے پھر سمجھایا، اذا اقسم علیہ لم یبرہ وَإِذَا سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ وَإِذَا اَتَّمَنَهُ خَان فَذَلِكَ الْعُقُوق، جب والدین اولاد کو کوئی امانت دیں اور اولاد خیانت کر لے تو یہ نافرمان اولاد کی نشانی ہے. جب اولاد سے کوئی چیز طلب کریں اور اولاد نہ دے تو یہ اولاد نافرمان ہے. جب اولاد پہ قسم ڈال دیں اور اولاد اس قسم کو پورا نہ کرے تو یہ اولاد بھی اللہ کی ہاں نافرمان ہے. علماء امت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو جو حدیث کے اندر حرام قرار دے دیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ یہی وہ والدین ہیں جو اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، جو اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں ان کے ساتھ وفاداری اور وفا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی کا پہلو پیش نہ کیا جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری ان کی وفاداری کی اولین شرط ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کیسے ہوگی والدین کی، تو انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا، لو ان الولد وقف بجانب والدی، اگر ایک بیٹا یا بیٹی اپنے باپ یا ماں کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کھڑا ہے، فنفض ثوبہ، اور اپنے ہی کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علی، اور گرد اڑتی ہے باپ یا ماں پہ پڑ جاتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ عزوجلال کے ہاں نافرمان لکھا جائے. تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ بات پہلے سمجھنا ضروری ہے اس کی ہلاکتوں سے پہلے کہ نافرمانی ہے کیا. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو سنا ہے اس کو ساتھ سمجھا بھی ہوگا. سب سے پہلا نافرمانی کیا ہے والدین کی؟ ایسا عمل جس سے والدین رونے پر مجبور ہو جائیں. یہ اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. ایسا عمل جس سے والدین غمگین ہو جائیں, وہ عمل کرنے والی اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. والدین کو محبت اور احترام اور پیار سے نہیں گھور کر دیکھنے والی اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. چوتھی بات, والدین پہ خرچ نہ کرنا اور ان کو ملنا ہی چھوڑ دینا, یہ کس اولاد کی نشانی ہے؟ نافرمان. پانچویں بات, ان کے جائز مقاصد کی مخالفت کرنے والی اولاد کو کیا کہیں گے؟ نافرمان. چھٹی بات, اگر وہ قسم ڈال دے تو قسم پوری نہ کرے, کسی چیز کا مطالبہ کرے تو جو اولاد مطالبہ پورا نہ کرے, اور اگر کوئی امانت رکھے یا امانت دے تو اولاد اس میں خیانت کرے, یہ تینوں نشانیاں کس اولاد کی ہیں؟ نافرمان کی. اور آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی سمجھی کہ اگر صرف آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کے اوپر گرد آنے اور لانے کا سبب بنتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک کیا بن جائیں گے؟ نافرمان بن جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. والدین کی مخالفت کرنا کسی بھی جائز کام میں, یہ بھی کس اولاد کی نشانی ہے؟ نافرمان اولاد کی. اور حدیث میں آپ نے سن ہی لیا ہے کہ گالی کا سبب بننے والا بھی نافرمان ہے, تو اسی طرح دسویں بات, گالی دینے والا تو بالاولا نافرمان ہوگا. اور اللہ عزوجل جلال معاف فرمائے, گالی دینے والا اگر نافرمان ہے تو ان کے ساتھ ظلم کرنے والا, ان کو گھر سے نکالنے والا اور انہیں مارنے والا تو کتنا بڑا ظالم بھی ہے اور نافرمان بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں, اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو خوبصورت تعلیمات سے نوازتا, وہاں اس کے اسباب بھی پیش کرتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسے پہلو اختیار نہ کیے جائیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے, اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے, نافرمان ہوتی ہے جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے. جہالت, فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسه, بے علمی, جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی, اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے. جب انسان اواقف سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی, کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہراور نہیں کیا, جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت. دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے, جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے. اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلہ, تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے, اللہ عز وجل معاف فرمائے, ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پہلی چیز اللہ کا خوف, تقوی, دوسری چیز نیکی کرنا, تیسری چیز صلہ رحمی. جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں. جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں, اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے. بیٹا, لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا, لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا, لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے، تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی. تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی. مما یفسد الاولاد ویجرهم علی العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہیں. والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے. المرء علی دین خلیلی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں. اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے. آپ جب گھر تشریف لاتے پوچھا یہ کون ہے، عائشہ کس کے پاس بیٹھی ہو، کہا یہ وہ توائت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفری ہو جائے. تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے. مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر کا ہو، سوچ کا ہو، قول کا ہو، یا کردار کا ہو، یا معاشرے کا ہو. اس لیے سب سے زیادہ امن پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو سکتا. مسلمان اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتا ہے. اپنے دوست مومن بنائے اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت دے. چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی. پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ دو سے چار سے چھ بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے. اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا، بقیہ دو سے چار سے پانچ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں. تو شریعت نے حکم کیا دیا، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو. ایک کو گفٹ دیا ہے دوسرے کو بھی دو، بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس سے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا. والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں گے. نعمان کی صرف ایک بہن تھی عبیہ، ایک بہن ایک بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے، زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے. آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا ہے؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے. فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو. اور دوسرا کون تھا؟ عبیہ، ایک بیٹی. یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو دو حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے. نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. تو پانچواں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہوتی. چھٹا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے. سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ. اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس دو تین سوال کیے. کہا بتاؤ، هل علمته القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں. قال هل علمته السنة، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں. قال هل علمته اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا. قال حسبك ثور فضربك، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، اس جانور نے یہی کچھ ہی کرنا تھا. ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں. تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائیں، وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلان کے ساتھ نیکی کرو. احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے. ساتواں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی. والدین کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں. جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا ہے. تو ساتواں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کی عزت کا خیال رکھے. باپ کے سامنے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے. باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی. اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں، اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی ہے. آٹھواں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے. کس انداز سے؟ کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے. ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی، تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے گی. تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ اپنے خاوند سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ میں تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے ہیں. اولاد کیسے نافرمان ہوگی جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی؟ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وقرت عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں، فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زیادہ ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے. والمرأة سیدة بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے، یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے. وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے سید کے درجے سے نیچے آتا ہے تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی ہے. نواں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اس کی پرورش حرام لقمے سے کی جاتی ہے. سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے. ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى الله شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اسے برائیاں ہی ہوتی. تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے؟ دسواں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا يستحي من الحق، اللہ عز وجل حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں، لم يضره شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا، اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے. جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں. تو والدین کی نافرمانی کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اور اس کے 10 اسباب بھی سنے کہ اولاد کس طرح نافرمان ہوتی ہے. سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم دلوانی چاہیے. اور تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم کس بات کی؟ اصل من اصول الاسلام، فطرت کے مطابق نشو و نما اولاد کی اس وقت ہوتی ہے جب انہیں قرآن سکھایا جائے. یسبق الی قلوبہم انوار الحکمہ، حکمت و دنائی کی روشنیاں جب دل پہ آ جاتی ہیں تو پھر برائیوں کے دبیز پردے وہاں براجمان نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کس بات کی دینی چاہیے؟ قرآن، ایمان، ایمان یعنی اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور حدیث، اور ساتھ ابھی آپ نے سنا نیک اور صالح لوگوں کی زندگیاں ان کے سامنے پیش کر. دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی. اور تیسرا سبب، جب اولاد کی بری دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا. اور چوتھا سبب، والدین خود اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی اولاد ان کے ساتھ نافرمانی کرے گی. پانچواں سبب، جب اولاد کے اندر والدین بے انصافی کرتے ہیں، مساوات یا عدل کا پہلو غالب نہیں کرتے تو ان کی اولاد بھی نافرمان بنتی ہے. چھٹی بات, اولاد کو نیکی پہ قائم کرنے میں والدین تعاون نہیں کرتے, مواقع مہیا نہیں کرتے. ساتویں بات, جب والدین ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے, یعنی زوجین, تو اولاد عزت کرے گی. آٹھویں بات, جب ماں اپنی اولاد کو باپ کے خلاف اکسائے اور باپ اکسائے اپنی ماں کے خلاف, تو وہ بچے نہ ماں کی عزت کرتے ہیں نہ باپ کی عزت کرتے ہیں. اور نویں بات, حرام لقمہ یہ کبھی بھی نافرمانی سے نہیں بچا سکتا. اور دسویں بات, ان اسلامی ادب و آداب کو اور ذکر و اذکار کو اور ان دعاؤں کو سیکھنا اور یاد کرنا, اختیار کرنا, اس سے بھی اولاد کی نافرمانی سے انسان بچ سکتا ہے. تو آئیے اگلا نقطہ, اگر والدین کی نافرمانی کوئی کرتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے, اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کیا ہے اس نے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5975, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات, اللہ عزوجل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا. ومن عنوہات, اور یہ چیز بھی حرام ہے کہ آپ لوگوں سے تو طلب کرتے رہو, کچھ لوگوں کو دو نہ, مطالبات کرتے رہنا اور دوسروں کے مطالبات پورے نہ کرنا, اللہ عز و جلال نے اس کو حرام قرار دے دیا. ووعد البنات, تیسری چیز اللہ تعالی نے حرام قرار دے دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرو, یہ حرام ہے. وکرہ لکم قیل وقال, اور اللہ عز و جلال نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم قیل و قال پہ وقت ضائع کر دو, بیٹھے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات کا, اور بات جاری ہے, ادھر کی بات ادھر کی بات. قیل و قال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. وکثرت السؤال, دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا بہت پسندیدہ ہے, لیکن جدال اور ماحول کو خراب کرنا, اس کے لیے کثرت سوال یہ ناپسندیدہ ہے. واضاعت المال, اسی طرح مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ عز و جلال کو بہت ناپسند ہے. والدین کی نافرمانی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب بنتا ہے, جب تک توبہ نہیں ہوگی اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین. صحیح الجامع کی روایت ہے 2213, سب سے بڑے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے, اور دوسرے نمبر پہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا. تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی اور فرمایا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, آپ ممبر پہ تھے اور تین قسمیں اٹھائیں اور ممبر سے نیچے اتر آئے, پھر کہا, ابشرو ابشرو, خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ, من صلی الصلوات الخمس, جس شخص نے پانچ نمازیں پڑھی پابندی کے ساتھ, واجتنب الکبائر, اور کبیرہ گناہوں سے بچ گیا, دخل من ای ابواب الجنت شاء, اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آٹھوں دروازے جنت کے کھول دیں گے اور فرمائیں گے, جس جنت کے دروازے سے تم جنت جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں, عقوق الوالدین والشرک باللہ وقتل النفس وقذف المحصنات واکل مال اليتیم والفرار من الزحف واکل الربا. تم پانچ نمازوں کے پابند بن جاؤ, کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ, جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے, لیکن اگر تم نے نماز کی پابندی کے ساتھ، کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ کوئی بھی گناہ ان سات گناہوں میں سے کر لیا، جن میں سے پہلا گناہ یہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر لی، شرک باللہ تم نے شرک کر لیا، وقتل النفس کسی کو ناحق قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ قذف المحصنات کسی پاک دامن پہ تہمت لگا دی، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ کسی بھی یتیم کا مال تم نے کھا لیا، اور وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ اور کفر اور اسلام کی جب جنگ ہو رہی ہو تو کافر کے سامنے بزدلی دکھا کے تم دوڑ گئے، وَأَكْلُ الرِّبَا اور ساتواں عمل تم نے اگر سود کھایا تو یاد رکھنا تم جنت سے اس وقت محروم کر دیا جاؤ۔ فضیل ابن عیاط رحمہ اللہ تعالی اسی لیے کہا کرتے تھے فوق کل فجور فجور حتی یعق والدی، سب سے بڑا فسق و فجور یہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا نقصان یہ بیان کیا ہے، جب انسان والدین کا نافرمان بنتا ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3506، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ اپنے باپ کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے، وسخطہ فی سخطہما اور والدین کو ناراض کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نقصان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی سراسر مخالفت کرتا ہے وہ انسان جو نافرمان ہے والدین کا۔ اور آپ کی وصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیتیں فرمائیں، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 570، آپ نے فرمایا معاذ بن جبل نے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت کی۔ پہلی بات لا تشرک باللہ شیئا، میرے صحابی میری پہلی وصیت یہ ہے زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، شرک کے قریب نہ جانا۔ دوسری نصیحت اور وصیت وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، شرک کے بعد کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری وصیت اور اس کے ساتھ یہ فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وہ تمہیں اگر کہہ دینا والدین یہ گھر چھوڑ دو چھوڑ دینا، یہ چیز چھوڑ دو چھوڑ دینا۔ تیسری وصیت وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَ، جان بوجھ کر کوئی نماز نہ چھوڑ بیٹھنا۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ذوالجلال اس سے بری ہو جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ چوتھی وصیت وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اے معاذ بن جبل زندگی میں کبھی شراب کے پاس نہ جانا، خمر نہ پینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ شراب ہر فحاشی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ پانچویں وصیت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، گناہوں کے قریب نہ جانا کیونکہ گناہ سے اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی وصیت وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، معاذ اگر تمہیں توفیق ملے جہاد کی تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، تیرے سارے ساتھی مارے جائیں شہید ہو جائیں تم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ اگلی وصیت وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ، لوگوں کو دگنی موت مل جائے، یعنی ایک تو شہید کر دیے گئے اور ان کے ساتھ پھر مزید ظلم بھی کوئی کرے، تم نے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اگلی وصیت، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طولک، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے رہنا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنے گھر والوں کو ادب ضرور سکھانا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، انہیں ہر وقت اللہ سے ڈرانا، کسی اور چیز سے نہ ڈرانا۔ والدین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی ہے اروا الغلیل کی 2026 اور صحیح الترغیب کی 570، میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو لکھ کے انسان کو اپنے پاس یاد رکھنی چاہیے۔ اس قدر عظیم وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس میں دنیا جہان کی تمام خیر و برکت کو بھی جمع کیا ہے اور ہر شر سے بھی امت کو خبردار کیا۔ پانچویں سزا جو ملتی ہے والدین کی نافرمانی کی، کہ یہ شخص دنیا میں ہی جلد ہی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ادب المفرد کی روایت ہے 460، کل ذنوب یؤخرہ اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، اللہ عز و جلال جس گناہ کی سزا کو چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں تمام گناہوں میں سے، الا البغی، بغاوت کا گناہ، وعقوق الوالدین، نافرمانی والدین کی، اس کا گناہ، قطیعت الرحم، رشتہ داریوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کا گناہ، یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت، موت سے پہلے اللہ ان تینوں گناہوں پہ انسان کی پکڑ کر لیتے ہیں، باقی گناہوں کو بس وقت مؤخر کر دیتے ہیں کہ قیامت کو اس کی سزا ملے، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کر لے، لیکن ان تینوں گناہوں کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، عذاب کے دو دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور داخل کون ہوتا ہے؟ ایک شخص جو بغاوت کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، وہ عذاب کے دروازوں میں اپنے آپ کو خود ہی لے جاتا ہے۔ ان اللہ لیعجل ہلاک العبد اذا کان عاقا لوالدی لیعجل له العذاب، کعب الاحبار کہا کرتے تھے، اصل میں اللہ جلدی اس کو عذاب کیوں دیتے ہیں؟ یہ گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو جلدی ہی عذاب ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس وفا کو بیچا ہے اللہ عز وجل کے بعد جس وفا کی قدر کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، اور احسان سب سے پہلے والدین کے ساتھ کرو۔ چھٹی مصیبت جو نافرمان اولاد کو سہنی پڑتی ہے، ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 3065، سلسلہ صحیحہ کی ہے 1785۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، تین ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں جن کے فرائض اور نوافل، فرضی اور نفلی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عاق، پہلا بد نصیب جو والدین کے نافرمان ہے، ومنان جو احسان جتلانے والا ہے۔ کیا مطلب احسان جتلانے والا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ نیکی کرو کسی کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، تو پھر اس کو ساری زندگی احسان تلے دبانا چاہیے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہیے؟ نہیں۔ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے ضائع نہ کرو۔ تو احسان جتلانے والا، اس کے بھی فرض اور نوافل قبول نہیں ہوتے۔ ومكذب بالقدر، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، اس کے بھی فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ عز الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. یونس بن عبید یہاں تک کہا کرتے تھے یرجى للمرهق الفاسد بالبر الجنہ, ایک بندہ اگر نیکی کو خراب کرتا ہے ہو سکتا ہے کل کو اللہ عز الجلال سے توبہ کر لے, امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا, اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے, برائی سے اس نے توبہ کر لی. وَيَخَافُ عَلَى الْمُسْلِمْ بِالْعُقُوقِ النَّارِ, لیکن کوئی مسلمان بھی ہو اگر والدین کا نافرمان ہے تو خوف ہے یہ جہنم میں جائے گا. ساتواں نقصان جو اولاد کو سہنا پڑے گا جو والدین کے نافرمان ہیں, قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوگی. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور آپ اللہ عز الجلال کے سچے رسول ہیں, میں پانچ نمازوں کا پابند ہوں, میں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توحید کا اقرار کرتا ہے, جو رسالت کو مان لیتا ہے, جو پانچ نمازوں کا پابند بن جاتا ہے, جو زکوٰۃ دیتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, یہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا. شرط یہ ہے ما لم يعق والدی, ما لم يعق والدی, اگر یہ والدین کا نافرمان نہ ہوا, اگر اس نے نافرمانی کر لی توحید کے باوجود, نماز روزے اور زکوٰۃ کے باوجود, یہ صدیقین اور شہداء اور صالحین اور انبیاء کے ساتھ سے محروم کر دیا. آٹھواں نقصان والدین کی نافرمانی کا, آٹھواں نقصان یہ ہے کہ انسان ملعون بن جاتا ہے, لعنت اس پہ پڑتی ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, اس پہ پھٹکار پڑتی ہے, وہ دھتکارا جاتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, یہ روایت صحیح الترغیب کی ہے, 2420, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط, اس شخص پہ لعنت ہے جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جیسے اعمال کرتا ہے. ملعون, آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی, ملعون من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتا ہے, ذبح کرتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ملعون من عق والدی, جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اس پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہے. والدین کی نافرمانی کا نواں نقصان یہ ہے, اس کا برا خاتمہ ہوتا ہے, یہ حسن خاتمہ نہیں لے سکتا. موت تو سب کو آنی ہے, لیکن بری موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے انسان کو. ابو اسحاق الفزاری بیان کرتے ہیں, عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, کان رجل من اصحابنا جمع العلم اکثر مما جمعت وجمعت. ابو اسحاق الفزاری کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس میرے اور آپ سے بھی زیادہ علم ہے. فاحتضر, موت کا وقت قریب آ گیا, اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو, کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. ثم تکلم فیتکلم, دو مرتبہ ایسا ہوا, اس کو کہا کلمہ پڑھو, کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا, اور اسی حالت میں وہ مر گیا. جب پوچھا کہ وجہ کیا تھی, کان عاقا بوالدی, اپنے والدین کا نافرمان تھا. فظننت ان الذي حرمه كلمه الاخلاص عقوقه بوالدي, اللہ تعالی نے اسے کلمے سے محروم کر دیا والدین کی نافرمانی کی وجہ سے. دسواں نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن النسائی کی روایت ہے 2562, ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه, تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن رب تعالی ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے ہی نہیں. انہیں سب سے بڑا بد نصیب العاق لوالدی، والدین کا نافرمان. والمرأة المترجلة، ایسی عورت جو مرد بننا چاہتی ہے. والدیوس، اور ایسا شخص جس کے اندر غیرت نہیں رہی. اس کے گھر والوں میں الدیوس ایسے انسان کو کہتے ہیں، الذی یقر فی اہلہ الخبث، خباثت اس کے گھر میں ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ عز وجل ایسے لوگوں کو دیکھیں گے بھی نہیں. والثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تین بدبخت جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پوچھا وہ کون سے؟ آپ نے پھر سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ کون تھا؟ العاق لوالدی، والدین کا نافرمان. والمدمن علی الخمر، جو شراب میں دھت رہتا ہے، عادی ہے شراب کا. والمنان بما اعطا، اور جو کسی کو دیتا ہے پھر اس کا احسان بھی جتلاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالدیہ ولا المنان عطاءہ. صحیح الترغیب کی روایت ہے 2363، جنت کی دیوار تک بھی یہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، اس مقدس جگہ پہ، جو شرابی ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، اور جو لوگوں پہ احسان کر کے، احسان جتلا کے انہیں تکلیف دیتا ہے. بلکہ صحیح الترغیب کے الفاظ یہ ہیں 2512، حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ ثلاثۃ، تین لوگوں پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. کون سے وہ تین؟ مدمن الخمر، شرابی، اگر توبہ کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. والعاق، والدین کا نافرمان. والدیوس، الذی یقر الخبث فی اہلی، جو اپنے گھر میں خباثت اور برائی کو برقرار رکھتا ہے. اللہ عز وجل ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام اسمعی، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ لغت عرب کے امام ہیں. اگر لغت عرب کے چار پلرز ہوں جن میں امام کسائی ہیں اور اسی طرح امام اسمعی ہیں، تو وہ امام اسمعی ایک دن نکلے کہ میں آج دیکھوں دنیا میں سب سے زیادہ نافرمان والدین کا کون ہے، اور سب سے نیک والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا کون ہے. تو کہنے لگے، میں نے بہت جگہوں کا چکر لگایا، میں ایک جگہ پہ پہنچا ایک ایسے بوڑھے انسان کے پاس جس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا، اور سخت گرمی کی شدت میں وہ پانی بھر بھر کے لا رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں فی یدہ رشاء الحبل من قد جلد مدبوغ، جس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی چھڑی تھی. میں نے جو ہی دیکھا کہ وہ اس کو مار بھی رہا تھا، اور اس کی پشت پہ یہ وار جتنے ہوئے اس کے نشانات بنے ہوئے تھے. فقلت اما تتق اللہ فی هذا الشیخ الضعیف، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آ رہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اما یکفیہ ما ہوا فیہ من هذا الحبل حتی تضربہ، اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے جو تو نے اس کو یہ کام کروا رہے ہو، اوپر سے اس پہ ظلم بھی کر رہے ہو، مار رہے ہو. اس نے کہا، تمہیں کیا، یہ تو میرا باپ ہے. قلت فلا جزاک اللہ خیرا، میں نے کہا اللہ کبھی تمہاری قسمت میں خیر نہ کرے. قال اسکت، اس نے کہا چپ ہو جاؤ. فہاکذا کان ہوا یصنع بابی، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا تھا. وہاکذا کان یصنع ابوہ بجدی، اور اس کا باپ اب میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا. فقلت هذا اعق الناس، اس دن مجھے یقین ہوا کہ دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان نہیں ہے اور نافرمان کوئی انسان نہیں ہے. اس لیے صرف صالحین تو کہا کرتے تھے، لا تصادق عاقا، کسی والدین کے نافرمان کو دوست نہ بنانا. کیوں؟ فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. جس نے باپ کی نافرمانی کی ہے وہ تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا. اور عمر بن عبدالعزیز یہ وصیت کیا کرتے تھے، لا تودن عاقا، کسی والدین کے نافرمان سے محبت بھی نہ کرنا. کیوں؟ کیف یودک وقد عق اباہ، وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتا ہے جس نے اپنے باپ کو محبت نہیں دی جو سبب بنا تھا دنیا میں آنے کا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. علماء امت نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جن نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نافرمانی ہو رہی ہے والدین کی، اور یہ عقوق ہو رہا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. ان نشانیوں میں سے چند نشانیوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. العبوس فی وجہیہما او فی وجہ احدہما مع بذل الطاعہ ولزوم الصمت، اگر والدین دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے منہ بگاڑا جائے اور ان کی کسی بات پہ اس طرح کی ناراضگی کی جائے جو کسی عام انسان کے ساتھ کی جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ عقوق کے راستے پہ آپ چل نکلے ہیں. استسقا لہما او استسقا لامرہما مع التعفف والزجر، کوئی کام والدین نے کہہ دیا ہے اور آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بوجھ تلے آ گیا ہوں، والدین کو بوجھ سمجھنے لگ جاؤ، سمجھ لو کہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. کسی بھی معاملے میں آپ نے والدین کو ڈانٹ دیا، زجر اور توبیخ کی، سمجھ لو آپ اس ہلاکت کے راستے پہ چل نکلے. الامتناع من الانفاق علیہما، اگر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا والدین پہ خرچ کرنے سے، تو سمجھ لو نا فرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. عدم الدعاء لہما احیاء او امواتا، وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، ہر دو صورتوں میں اگر تم دعا نہیں کرتے تو سمجھ لو نا فرمانوں کی صف میں شریک ہو گئے ہو، شامل ہو گئے. عدم صلۃ ارحامہما و اصحابہما، اگر والدین کے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا ان کے دوستوں کا تم احترام نہیں کرتے، تو سمجھ لو کہ تم نے وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. سبہما او سب احدہما بطریق مباشر او بطریق غیر مباشر، آپ نے ماں یا باپ کو گالی دی یا ان کی گالی کا سبب بنے، سمجھ لو آپ ہلاکت کے راستے میں چل نکلے ہو. الغیاب الطویل عنہما، والدین سے غائب ہو جانا، مدت تک ان کو نظر ہی نہ آنا، ملنا ہی نہیں، ضرورت ہی محسوس نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. والدین سوال کرتے ہیں جواب نہ دینا، خیانت کرنا ان کی امانت میں، اور وہ قسم دے دے اس قسم کو پورا نہ کرنا، سمجھ لینا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت کی راہوں پہ رواں دواں کر لیا ہے. اللہ عز و جلال ایسے رویوں سے امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے. یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گھر کا مسئلہ ہے، والدین کی نافرمانی کے معاشرے پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ ایک عنصر اور ایک ایک اکائی سے بنتا ہے. معاشرے پہ والدین کے نافرمانی کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر تفرقہ بازی عام ہوتی ہے جس معاشرے کی اولادیں والدین کی نافرمان ہوتی ہیں. جس نے گھر میں ہی والدین کی ہی حیا اور شرم نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، وہ معاشرے پہ نکل کے لوگوں کی عزت کرے گا؟ جس کا گھر جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا ہے، والدین کی وہ عظمت کو نہیں پہچانتے، وہ معاشرے پہ نکل کے کسی بڑے کا احترام کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ہوتا کیا ہے، وہ صرف ایک گھر نہیں، پھر جیلن بعد جیل نسلوں تک یہ بدتمیزی چلتی ہے اور معاشرے برباد رہتے ہیں. دوسرا نقصان معاشرے کو اٹھانا یہ پڑتا ہے، ایسے معاشرے پر دشمنوں کا تسلط ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں نوجوان اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، کیسے خیر و برکت تو نوجوانوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ خیر و برکت بدتمیزی میں اڑا دیں گے، ان کے اندر وہ طاقت اور قوت رہے گی نہیں جس سے یہ امت کو بلند کریں، یہ ہمیشہ دشمنوں کے تسلط میں رہیں گے اور مغلوب رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے جس راستے سے انسان کو قوت و طاقت ملتی ہے اور اللہ عز وجل پھر غلبہ عطا کرتے ہیں. تیسرا جو بڑا نقصان معاشرے کا ہوتا ہے، طول الطریق وکثرت التکالیف. امت اگر چاہے کہ دشمنوں کے تسلط سے بچ جائیں، جب پورے کا پورا معاشرہ ہی نافرمانی پہ ڈٹ جائے، جب تک یہ سارے کے سارے مٹی کے نیچے نہیں جائیں گے یا ان کی تربیت اور اصلاح نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی آ سکتی؟ اور ان کی تبدیلی آنے تک وقت کتنا گزرے گا؟ بہت لمبا راستہ بن جاتا ہے امت کے لیے تبدیلی لانے میں. کیوں؟ کہ یہ ایک گھر سے ایک برائی نکلی جو پورے معاشرے تک چلی گئی. اللہ عز وجل اسلامی معاشرے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. آخری نقطہ، والدین کی نافرمانی سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، اب تو والدین رہے نہیں، اب ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. صحابی ابو اسعید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 5142، اگرچہ علماء نے اس میں کلام کی ہے. کہتے ہیں، بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اذ جاءه رجل من بنی سلم، بنو سلمہ قبیلے سے ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل بقي من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے ماں باپ دونوں ہی اللہ کے پاس جا چکے ہیں، کیا اب بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی کر سکوں؟ قال نعم، تو آپ نے جواب دیا، جی ہاں. الصلاة علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی بخشش کی التجا کرنا، وانفاذ عہدہما، جو جو وہ کہہ گئے ہیں ان کو نافذ کرنا، جو وعدہ وہ کر چکے ہیں ان کو نبھانا، وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، جن رشتہ داریوں کو وہ جوڑ گئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا، واکرام صدیقهما، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا. ان سارے اعمال سے نیکی تم اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ان الرجل لترفع درجته في الجنه، ایک آدمی کا درجہ قیامت کے دن بلند ہوگا. وہ کہے گا، یا ربی ما هذا، اللہ یہ کیا ہے؟ انا عارف عملی، میں جانتا ہوں میرے عمل کیا ہیں، یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا، یہ عمل تو میں نے نہیں کیا تھا. جواب ملے گا، باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش طلب کی، اس دعا کی وجہ سے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا. کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور کتنا بد نصیب انسان ہے کہ جو اولاد کو اتنی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا ہی کر سکے، ہاتھ ہی اٹھا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ آئے گا اور نام اعمال میں شامل ہوگا. اللہ، یہ کس چیز کا پہاڑ نیکیوں کا بن گیا؟ جواب ملے گا، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی. اس اولاد کو دعائیں سکھائی جائیں، اور سب سے صحیح طریقہ یہ ہے خود اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کی اولاد دیکھے کل کو وہ بھی اس عمل کو اختیار کر لے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پہ لانے میں تمہیں خوشی ہونی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح میری تربیت کی انہوں نے، اللہ تو ان پہ رحمتوں کی برکھا برسا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اچانک ایک شخص ملا، معانکہ کیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، گدے کی سواری تھی وہ بھی اس کے حوالے کر دی. ساتھی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ, یہ تو تھوڑی بات پہ بھی راضی ہو سکتا تھا, دیہاتی آدمی ہے. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے, اور حکم یہ ہے کہ تم باپ کے دوستوں کی خدمت کرو گے تو اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا تم نے باپ کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ باپ کے بھائیوں کے ساتھ جو نیکی کرو گے اجر تمہارے باپ کو ملے گا, اس کے ساتھ گویا تم نیکی کر رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائیں کہ امت اس حقیقت کو پہچانے. وہ حقیقت کیا ہے جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں بیان کی ہے؟ دو آیتوں کو سنیے اور اس کے معنی کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے.
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت ہوں گے, بھائی بھائی سے دوڑ جائے گا, ماں باپ سے اولاد دوڑ جائے گی, بیوی سے خاوند دوڑ جائے, کہے گا لستی زوجتی, تم میری بیوی نہیں, اور بیوی کہے گی لست زوجی, تم میرے خاوند نہیں, آج اپنے حساب خود دو. اولاد کا انکار کر دے گا انسان, آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا. لیکن دوسری جگہ اللہ نے مزید وضاحت کیا کی.
يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
يبصرونهم, جب دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی اور اس جہنم میں دھکیلنے کا وقت آئے گا. يود المجرم, مجرم اس دن کہے گا لو يفتدي من عذاب يوم اذن ببني, اے اللہ میری اولاد کو جلا دے, مجھے چھوڑ دے, فدیہ لے لے, کیونکہ میں نے ان کے لیے ہی حرام اکٹھا کیا, میں نے ان کے لیے تیری نافرمانی کی کہ میری اولاد میری اولاد, ان کے فیوچر پلاننگ میں ہی میں نے ساری حدود کراس کی تھی. وصاحبتی واخی, اللہ میری بیوی کو جلا دے, مجھے چھوڑ دے, اس کے پیچھے لگ کے میں نے تیری نافرمانیاں کی. والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا تو اسی کے اکسانے پر, والدین کو میں نے گھر سے نکالا تو اسی کے اکسانے پر, اللہ اس کو جلا دے مجھے چھوڑ دے. بھائیوں کے کندھے پہ میں ہاتھ رکھتا تھا خوش ہوتا تھا, میرے بھائی, ان بھائیوں کی لاج رکھتے رکھتے میں نے کتنے قتل کر دیے اور کتنی برائیوں میں پڑ گیا کہ بھائیوں پہ کوئی حرف نہ آئے, آج ان کو جلا دے مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤوی, میں خاندان خاندان اور خاندان کرتا کرتا ہی برائیوں کی دلدل میں پھنس گیا, میرا خاندان اس تکبر نے مجھے برباد کر دیا, آج سارا خاندان میرا جلا دے مجھے چھوڑ دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, اللہ پھر بھی راضی نہیں، جتنی دنیا تھی سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. اب غور کیجئے گا، بندہ وہاں چاہے گا اولاد بھی جل جائے، بیوی بھی جل جائے، بھائی بھی جل جائے، خاندان بھی جل جائے، ساری دنیا جل جائے، لیکن وہاں یہ نہیں کہے گا کہ میرے ماں باپ کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. مفسرین کیا کہتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتا کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے ماں باپ کو جلا دیں، تو اللہ نے اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالنا تھا. کیوں؟ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، تم اس کے ساتھ ہی وفا نہیں کر رہے تو تیرے ساتھ وفا کا حق کیا بنتا ہے؟ لیکن اللہ عز و جلال فرمائیں گے، ہرگز نہیں. انہا لغا، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، اور یہ ہے اس شخص کے لیے جس کو بس ایک ہی فکر تھی کہ میں نے مال جمع کرنا ہے، اسے گننا ہے، اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے منہ پھیر لیتا ہے. وجمع فاوعى ادبر وتولى، یہ منہ پھیر لیتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا. آج یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ عز الجلال سے دعا ہے، اللہ عز الجلال ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ عز الجلال ہمیں بھی نیک بنائے. ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اے اللہ، ان کو اس قدر نیک بنا کہ وہ مثالی اولاد بن جائے. مولا کریم، ان کو والدین کے دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور جس کے پاس اولاد نہیں، میرے مالک تیرے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، تو ان کی جھولیوں کو بھی با رونق بنا دے. الہ العالمین، جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو اس وقت کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں بیماری کی حالت میں، اے اللہ ان کو سالیمن غانیمن گھروں کو واپس لیا. مولا کریم، جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، مولا کریم ان کو اپنا تقرب نصیب فرما، اور قیامت کے دن سننے والوں کو بھی اور ان سب کو بھی جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.